بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش عزا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات ہیں اسے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کا اذان محترم پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے فرش عزا کی نعمت کے نصیب ہونے پر اور مجلس امام حسین جو پروردگار کی کبیر نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے اور یہ فرش رضا ہم سب کے لیے اور اوائل سے لے کے آج تک یہ بات واضح ہے کہ اسی فرش رضا کے ذریعے سے طالبات دین کو سکھایا گیا ہے، سیکھا گیا ہے، اور خود دین کی حفاظت بھی اسی فرش رضا کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ امام خمینی نے جو بہترین ایک ارشاد فرش رضا کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بیان فرمایا، وہ یہ کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو سارا کام آپ نے انجام دیا انقلاب کا اور اس کے بعد حکومت اسلامی کا، اس کو کہاں سے حاصل کیا گیا، اس کا نتیجہ، یہ جو نتیجہ ملا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو امام علیہ السلام، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جملوں میں بہت خوبصورت جواب مرمت کیا، فرمایا کہ ما حرج داری از سید الشہداء داری، ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے لیا ہے، یعنی انقلاب کو عوام میں منتقل کرنے کے لیے، عوام کی شعوری سطح کو بلند کرنے کے لیے مجلس امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کے شعور کو بلند کیا گیا، دین کے حقیقی مفہوم کو لوگوں تک مجلس امام حسین کے ذریعے منتقل کیا گیا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اگر آپ انقلاب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا باقاعدگی سے محرم اور سفر کے علاوہ بھی، حتیٰ اگر کسی کی کوئی وفات پا جائے تو اس کے مجالس بھی بڑے اہتمام سے منعقد کی جاتی ہے اور باقاعدہ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ تھا، تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو بس یہ تقاضا بھی ہے، یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ عموماً فطری تقاضا ہے، عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے اور انسان کا تجربہ بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ اگر کسی طبقے کو، کسی جماعت کو، کسی گروہ کو کسی ایک سطح تک معلومات، تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو گیا، جیسے بچوں کی اگر مثال لے لیں، اگر بچوں نے پانچویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کے بعد ان بچوں کو کسی جگہ بٹھا دیں کہ اب ان کو تعلیم دینی ہے، تو استاد کے لیے ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ پانچ جماعتیں پڑھ چکے ہیں تو چھٹی جماعت کی تعلیم دینا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بچے پانچ جماعتوں کو عبور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی نئی جماعت جب شروع کرے تو وہ طالب علم کے لیے پہلے دنوں میں وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، تو یہ ایک عقلی اور فطری تقاضا ہے۔ لیکن متاسفانہ فرش رضا پر یہ جو درسگاہ ہے کربلا کی جو کلاس ہے، مجلس ہے، اب ہم میں سے بزرگان موجود ہیں جنہوں نے ماں کی گود سے اب تک مجالس جنہوں نے سنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو بچپن سے آج تک سن رہا ہے تو اس کا مطلب سادہ سادہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ موضوعات تو ایسے ہیں جو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اس پر شہزاد جو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اب اگر دوبارہ انہی کا ہی تکرار کیا جائے تو فطرتاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے ایک ریویژن کے طور پہ کچھ چیزوں کو دہرانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بس وہی دہرایا جائے، اگلی بات نہ کی جائے، تو یہ بات فطرت کے بھی خلاف ہے کہ ایک بچہ پانچویں جماعتیں، پانچ جماعتیں پڑھ چکا ہے، اب جب دوبارہ استاد کے پاس آئے تو وہی پانچ جماعتیں ہی پڑھائیں، اس کو کہے کہ اب دوبارہ پہلے سے شروع کر کے پانچویں تک تمہیں لائیں گے، آگے جانے ہی نہیں دے رہے، آگے لے جانے ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے، تقاضے عقلی ہے، فطری تقاضے کہ ہم یہ جو جماعت ہے، یہ جو کلاس ہے کہ جو بہت سارے موضوعات کو سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب اگلے مرحلے کی باتیں بیان کی جائیں، اسی لیے کوشش کی جاتی ہے، ہم جیسے طالب علموں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مومنین تک نئے موضوعات کو منتقل کریں مجلس کے ذریعے سے، یوں ہمارے مجلس کا موضوع جو بھی سنتا ہے تو اس کے لیے نسبتاً حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ مجلس میں کس قسم کا موضوع بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مجلس کے ساتھ ایک خاص وہ رکھا ہوا ہے کہ بس یہ باتیں بیان ہوں گی اس کے بعد مجلس کا بنتا، جبکہ یہ سب سے بہترین جائگاہ ہے کسی بھی موضوع کو منتقل کرنے کے لیے۔ تو جس موضوع کا انتخاب کیا وہ اسلام میں تجارت کے اصول اور آداب، اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، چند عنوانات کے تحت ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں اگلے ان پانچ مجالس میں بیان کریں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس یہ ہو کہ آپ کی صلوات کی جو آواز ہے وہ کم سے کم ہمیں حوصلہ دے کہ نیا موضوع سننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس جو جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے تمہیدی موضوع جو اس تجارت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اصول کے طور پہ تین عنوانات ہیں. ایک ایمان ہے, دوسرا توکل ہے, اور تیسرا تقدیر الہی پہ راضی رہنا. یہ تین باتیں ہیں جنہیں ہضم کر کے سمجھ کے اگلی باتیں پھر جا کے انسان قبول کر پاتا ہے, ورنہ اگلی باتوں کے لیے فوراً ہی ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں ایک ایکسکیوز جو ہے وہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے. لہذا پہلے مرحلے میں یہ تین چیزیں, ایک کہ انسان ایمان کو ہم سمجھ لیں کہ ایمان کیا ہے تجارت سے مربوط کر کے, اسی طرح توکل کو سمجھ لیں وہ بھی تجارت سے مربوط کر کے, اور تیسرا جو موضوع ہے وہ تقدیر الہی پہ راضی رہنا. یہ تمہیدی اور اصول کے عنوان سے ٹاپک ہمارے پاس یہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے وہ اسلام میں کام کرنے کی اہمیت اور کام کرنے کی ضرورت. اسلام نے کام کرنے کے بارے میں فارغ بیٹھنے کی مذمت اور کام کرنے کی اہمیت کو کس قدر بیان کیا ہے اور کس سطح تک اسلام نے اس پر بات کی ہے, دوسرا عنوان ہمارا یہ ہوگا. تیسرا عنوان تجارت کے آداب اور تاجر کے فرائض پر مشتمل ہے. تیسرا عنوان تجارت کے آداب اور تاجر کے فرائض. چوتھا عنوان جو ہے وہ اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے چند راستوں کو بیان کریں گے. اقتصادی مشکلات انسان کی ذاتی زندگی اور معاشرتی اوور آل سوسائٹی کے اندر جو اقتصادی مشکلات ہیں اس کے حل کے بارے میں چند راستے, اور آخری جو اگر ہم نے اس کو سمیٹ سکے ان پانچ مجالس میں, تو اسلام میں جو ملکیت کا تصور ہے خود ملکیت کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ملکیت کے بارے میں مختلف تصورات ہیں. سوشلزم اور کمیونزم کا ایک نظریہ ہے ملکیت کے بارے میں, اسی طرح موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کیپیٹلزم جو ہے اس کا اپنا ایک نظریہ ہے ملکیت کے بارے میں, تو اسی طرح اسلام کا اپنا نظریہ ملکیت ہے. مالکیت کا جو نظریہ جو ہے اسلام کا اسے بھی سمجھنا ہے, اسے سننا ہے, تاکہ ہم سب جو دائرے اسلام میں ہیں ہمارے ذہن میں ہم سب کے ذہنوں میں ہماری زندگیوں میں مالکیت کا کون سا کنسیپٹ ہے جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے. یعنی میں اپنے گھر کا, اپنے کاروبار کا, اپنی گاڑی کا, اپنے اہل و عیال کا, وہ جو مالکیت میرے پاس ہے اس کے لیے میرے پاس جو ہمارے ذہنوں میں جو نظریہ ہے میں مالک ہوں, دکان کا میں مالک ہوں, کاروبار کا میں مالک ہوں, تو یہ مالک ہونا, تو میرے اور آپ کے ذہن میں مالک ہونے کے بارے میں نظریہ کون سا ہے, ہم نے فطری عقلی طور پہ کس نظریے کو قبول کیا ہے, آیا ہم اسلام کے نظریے مالکیت کو قبول کرتے ہیں یا ہم کیپیٹلزم کے نظریے مالکیت کو اپنا نظریہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی ہیں. یہ دو چیز جمع ہو سکتی ہے, پتہ ہے آپ کو, اس دنیا میں, اگلی دنیا میں نہیں ہوتی, یہاں ہو سکتی ہے. کہ ایک انسان نظریاتی طور پہ اور حد تک عقائدی طور پہ سیکولر ہو جائے, سیکولر ہو گیا, لبرل ہو گیا, وہ کہہ رہا پھر بھی میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں بس میرے کچھ عقیدے لبرل والے ہیں, میرے کچھ وہ نظریات جو ہیں وہ میں سیکولر ہوں. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ اس دنیا کی اس زمانے کی باتیں ہیں. دیکھیں نا اس زمانے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس زمانے میں تو منافق مومن فاسق سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن وہ جو حقیقتوں کی دنیا ہے وہاں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بس خود مالکیت کا جو تصور ہے اسلام میں اس کو بھی ایک دفعہ سمجھنے کی ضرورت ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. جو بنیاد ہے, ایک حدیث جس کو اس پورے خمسے کے ہم بنیاد کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, کتاب وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں لوگوں کی اصلاح ان تین موضوعات کے وسیلے کے بغیر وجود میں نہیں آتی. لوگوں کی اصلاح, اگر ہم چاہتے ہیں نا اصلاح ہو معاشرے میں, لوگوں کی اصلاح کریں, جوانوں کی اصلاح کریں, بچوں کی اصلاح کریں, معاشرے کی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں, خانوادے کی اصلاح کریں, تو امام فرماتے ہیں لوگوں کی اصلاح ان تین موضوعات کے وسیلے کے بغیر وجود میں نہیں آتی. یہ تین ٹاپک ہے, جو تین چیزیں جو تین جو بیان ہوں گی, ان کے وسیلے کے بغیر, ان کی مدد کے بغیر لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ تین کام کون سے ہیں؟ نمبر ایک, دین میں تفقہ پیدا کرنا. تفقہ فی الدین, تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ. ایک دفعہ ہوتا ہے علم رکھنا, ایک دفعہ ہوتا ہے علم رکھنا, ایک دفعہ ہوتا ہے سمجھ رکھنا. ان دونوں میں فرق ہے. علم رکھنا اور ہے, سمجھ رکھنا اور ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص علم رکھتا ہو لیکن جاہل ہو, ایک شخص علم رکھتا ہو لیکن جاہل ہو. کیوں؟ اس کا علم, اس کا جو جہل ہے وہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے, سمجھ کے مقابلے میں. امیر المومنین نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, رب عالم قتلہ جہلہ وعلمہ معہ لا ينفعہ. کتنے ایسے عالم ہیں کہ جن کو ان کے جہل نے قتل کر دیا اور ان کا علم ان کے ساتھ تھا جس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. بس سمجھ کے مقابلے میں بھی ایک جہل ہوتا ہے, علم کے مقابلے میں بھی ایک جہل ہوتا ہے. مثلا کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے, ایک یہ مرحلہ ہے, اور کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے. لہذا تفقہ فی الدین قرآن نے کہا ہے. خود سورہ توبہ کی جس آیت میں کہا کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے, وہ جا کے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين, دین میں سمجھ پیدا کر کے پھر اپنے قوم کے پاس آ کر ان کو انذار کرے. یہ نہیں کہا ہے کہ جا کے دین کا تعلیم لے کے واپس آ جائے, نہیں, سمجھ پیدا کر کے آ جائے. جو دین کی سمجھ پیدا کر کے نہیں آتے, وہ جب قوموں میں واپس آتے ہیں تو قوموں میں تفرقے کا باعث بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا پہلا جز تفقہ فی الدین. آیت اللہ محسن کرائیتی کا ایک واقعہ یاد آیا, یہ تفقہ اور تعلم کا عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر آپ بیٹھنے کی ترتیب شروع سے ہی اگر بہتر کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو بھی زحمت نہ دینی پڑے اور میں بھی پھر اس میں سے پیچھے ہٹ جاؤں. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس راستے بھی کھلے رکھیں تاکہ اگلی جگہ پر بیٹھ سکیں. ایک صلوات پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یہ جو حوصلہ ہے, یہ جو حوصلہ, یعنی بعض اوقات انسان اپنی خامی کا اعتراف کرے, بتائے کہ ہاں یہ تو میں نے غلط کہا, یہ تو میں نے غلط کہا, اپنی خامی کا, اپنی کمی کا اعتراف کرنا بھی سمجھ کی نشانی, سمجھ کی نشانی. تو عبداللہ محسن کرائیتی نے تفقہ اور تعلم اپنی زندگی کا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں کسی شہید کے گھر گیا ان کے والدین سے ملنے کے لیے. تو بات چیت ہوتی رہی, تو نماز کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا میں وضو کر لوں. تو وہ شہید کے والد جو ہیں انہوں نے مجھے واش روم دکھایا, کہتے میں نے اندر جا کے وضو کیا. تو وضو کر کے میں جب باہر آیا تو وہ شہید کا جو والد تھا بزرگ, وہ टॉवल लेके, तौलिया लेके दरवाजे पे खड़ा, वॉशरूम के दरवाजे पे तौलिया ले के ताला के, तो मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे तौलिया पेश किया कि ये अपने सुखाने के लिए। कहते मैंने उनसे कहा कि जनाब शरीयत में मुस्तहब है कि वजू के, जो वजू करने के बाद आज़ाए वजू को खुश न किया जाए तो वजू का सवाब 30 गुना ज्यादा मिलता है। कहते मैंने उनसे ये कहा, कहते वो बुजुर्ग ने कहा क्या शरीयत ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया कि एक ज़ईफ और बुजुर्ग आपके लिए तौलिया लेकर दरवाजे पे खड़ा हो तो उसकी दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए। कहते जो ही उन्होंने ये कहा, कहते मैंने तौलिया उनके हाथ से उठा के कहा कि आगा मैंने दीन की तालीम हासिल की है, तफक्कुह के भी रास्ते में हूं। अगर तफक्कुह होता समझ, बात समझ रहे ना, समझ की जरूरत है। लिहाजा याद रखिएगा, आप बाज़ों का ऐसा होता है, हम तालिब इल्मों के साथ भी, कि आप हम में से किसी तालिब इल्म को देख के, किसी आलिम दीन के साथ रह के बैठ के देख के इंसान को धुल्लो जी, इसकी अपनी हालत देखो। तो जनाब परेशान ना हो, समझ जाए ताल्लुम फिर दीन करके आया है, तफक्कुह फिर दीन करके नहीं आया है। सलावात पढ़े मोहम्मद। बस इमाम ने तीन चीजें बताई, तीन चीजों के वसीले से ही इस्लाह हो सकती है। ये तीन चीजें जरूरी है। पहला काम तफक्कुह फिर दीन, दीन में समझ। दूसरा मुश्किलात जिंदगी के मुकाबले में सब्र और तहम्मुल, जिंदगी की जो मुश्किलात आएंगी उसके मुकाबले में इंसान सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले, परेशान ना हो, हाथ पर ठंडे ना हो जाए, मुश्किल ना आए उसको लेने, सब्र करना है। तीसरा काम तकदीर मईशत, इमाम ने लफ्ज इस्तेमाल किया है तकदीर मईशत, यानी इक्तिसादी प्रोग्राम पूरा, फाइनेंशियल प्रोग्राम सारा प्लान इंसान का। याद रखें अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं तो तफक्कुह फिद्दीन जितना जरूरी है, जितना जरूरी सब्र और तहम्मुल है, उतना ही जरूरी मईशत का प्लान है, इक्तिसादी मनसूबा। ये बुनियादी तरीन तीन चीजें हैं कि जिनकी जरूरत है किसी भी फर्द की, किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए। सलावात पढ़े मोहम्मद। बस अब आगाज में हम शुरू करेंगे, पहला नुक्ता ईमान है, ईमान को बयान करना है। तो बस यहां पे समझें इस बात को, इस बात की तरफ तवज्जो रखें, ईमान से शुरू करेंगे। क्यों? मसला यह है जब आगे चल के तिजारत के आदाब बयान होंगे, मुझे पता है कि मुश्किलात हो जानी है अच्छी खासी, जब अल्लाह के नबी के और अमीर उल मोमिनीन और चट्टे इमाम के अहादीस आपके सामने बयान करूंगा तो सब ने कहना ये कैसे हो सकता है, पहला सवाल जो जहन में आएगा ना, हो सकती है कैसे होगा। तो उसके लिए जो पहली चीज जरूरी है वो ईमान है, क्योंकि मसला ईमान के अंदर आ चुका है। यानी इस वक्त मैं और आप मार्केट के अंदर जिन मसाइल का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और हमने उसके लिए जितने भी एक्सक्यूजेस तलाश कर लिए हैं अपने अपने हिसाब से, मसला जड़ में है, मसला नीचे बुनियाद के अंदर है, ईमान के अंदर मसला है। इसीलिए पहले ईमान को समझे, फिर हमें अपने आप को ईमान के आईने के अंदर देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं, ईमान के अंदर देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं। लिहाजा पहला नुक्ता जो हल होने वाला है वो ईमान है। शुरू हम यहां से करेंगे, उसके बाद तवक्कुल को समझने की जरूरत है, तीसरा टॉपिक तकदीर इलाही पर रजामंदी को समझने की जरूरत है। ये तीन चीजें समझ में आ गई, आगे जितनी चीजें, जितने अहकाम शरीयत के तिजारत के बारे में आप सुनेंगे, उसूल सुनेंगे, जवाबित सुनेंगे, आदाब सुनेंगे, तो ये तीन हल हो जाए तो अगलों को कबूल करने में कोई मसला नहीं होगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक लफ्ज है ज़ईफुल एतिकाद, ज़ईफुल एतिकाद मैंने अकीदे में, एतिकाद में कमजोर, एक होता ना अकीदा ना रखने वाले, वो मसला मुसलमानों में, मोमिनीन में वो नहीं आता। हमारे अंदर ईमान के न होने वाला मर्ज नहीं आता, हमारे अंदर, हम जो साहिब ईमान हैं, हम जो मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, हम जो मोमिनीन के घर में पैदा हुए हैं, ہمارے اندر جو ایمان کے بارے میں مسئلہ آتا ہے وہ ضعیف الاعتقادی کا آتا ہے. ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور عقیدہ. ایمان ہے کمزور ہے, کمزور حالت میں ہے. تو کمزور ایمان اور ضعیف الاعتقاد کا مسئلہ شدید ہے. جیسے اگر کوئی بہت بڑا لشکر ہو, بہت بڑا لشکر ہو, اس کے بعد اسلحہ بھی پورا ہو, جتنے دفاعی سسٹم سب کچھ موجود ہے, لیکن اس لشکر کی کمزوری ضعیف الاعتقادی ہے, اعتقاد میں کمزور ہے, تو جب تک اپنے سے کسی بڑے لشکر کا سامنا نہ ہو تو یہ لشکر بڑا جرار ہوتا ہے. یہ لشکر جو ضعیف الاعتقاد ہے ویسے تو کیل کانٹے سے لیس ہے, جب تک اپنے سے کسی زیادہ طاقتور مقابل کا سامنا نہ کرے یہ ٹھیک رہتا ہے. جو ہی اس کا مقابلہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ آئے گا تو یہ فوراً اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیں گے, شکست کھا جائیں گے, تو یہ اپنی پائیداری سے ہاتھ دو بیٹھے گا. جبکہ پروردگار نے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 کے اندر ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک لفظ ہے سکون, سکون, قلبی سکون. جو قلبی طور پہ پرسکون ہوتا ہے وہی ماہر ہو جاتا ہے کسی بھی کام میں. آپ کھلاڑیوں سے پوچھیں, آپ کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, کشتی ہو, کبڈی, جو بھی کوئی بھی کھیل, اس میں اگر آپ کو دنیا میں جو سب سے ماہر بندہ ملے گا نا وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہوگا, وہ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتا ہے, وہ پرسکون, اندر سے پرسکون ہوتا ہے. انر پیس جو کہتے ہیں نا, اندرونی سکون, اس کے اندر وہ بالکل پرسکون ہے, نتیجے میں وہ مہارت میں سب سے آگے نکل جاتا ہے. یعنی بال اس کے پاس آئی تو وہ جا کے گول میں ہی پہنچ جاتے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اندرونی طور پہ پرسکون ہے, وہ اندر سے گھبرایا ہوا نہیں. لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ اندرونی سکون کی. اب خداوند تبارک و تعالی نے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں یہ ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. هو الذی, وہ خدا وہ ہے, انزل السکینۃ, جس نے سکون کو نازل کیا, فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے قلوب میں, کس لیے؟ لیزدادوا, تاکہ اضافہ کیا جائے, ایمانا, ایمان کا, مع ایمانہم, ان کے دل میں موجود ایمان پر ایمان کا اضافہ کیا جائے, اس لیے خدا نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا ہے. ان کے دلوں پر سکون نازل کیا ہے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ قلبی طور پہ پرسکون ہوتا ہے. پہلا آئینہ جو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جس میں دیکھنا ہے, ہم قلبی طور پر پرسکون کتنے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں قلبی طور پر پرسکون کتنے ہیں؟ آج رات چیک کیجئے گا, جا کے آج سونے سے پہلے چیک کر لیں کہ ہم میں سے قلبی طور پر پرسکون کون کس جگہ پہ آیا. میں پرسکون ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی خوف, کوئی ڈر, خوف یا ڈر ہے یا نہیں؟ کیونکہ سکون کا جو سکون توڑ دیتا ہے یا جو چیز قلبی سکون کو ختم کرتی ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے خوف اور ایک ہے غم. عربی میں ایک کو خوف ہی کہتے ہیں اور ایک کو حزن کہتے ہیں. خوف, ڈر اور حزن کیا کرتا ہے؟ قلبی سکون کو ختم کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. کیونکہ انسان, یاد رکھے, انسان جس چیز سے خوف, کس چیز سے کھاتے ہیں, انسان موجود نعمتوں کے ہاتھ سے جانے کا اسے خوف ہوتا ہے. خوف عربی زبان میں اس ڈر کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی چیز موجود ہے, اس کے ہاتھ سے چلے جانے کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں. مثلا ابھی ذرا زندگی صحیح چل رہی ہے, انکم اچھی ہے, گھر صحیح ہے, گاڑی بھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا سرکل صحیح چل رہا ہے, اب خوف اندر کس بات کا ہے؟ ان میں سے کچھ ہٹنے جایا یار, یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بڑا اچھا کسٹمر آیا ہوا ہے, کام صحیح چل رہا ہے, اندر ایک خوف ساتھ آ گیا, اگر اس نے مجھ سے مال لینا چھوڑ دیا تو. یعنی موجود نعمت کے چھن جانے کا خوف, یہ سکون کو توڑنے, جس طرح آپ دیکھیں تو سکون کی گولیاں دیتے ہیں نا, سکون کی گولیاں کھاتے ہیں وہ. اس کے نام یہاں سے لینا مناسب نہیں ہے, سب کے لوگ جا کے خریدنا شروع کرے. صلوات پڑھے محمد والے. سکون کی گولیاں جس طرح کھاتے ہیں, اسی طرح میں اور آپ بے سکونی کی دو گولیاں کھاتے ہیں. دو گولیاں بے سکونی کی روزانہ, اور سکون کا خاتمہ ضمانت کے ساتھ. بے سکون کی گولی اگر گارنٹی دے نہ دے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, یہ جو دو گولیاں بے سکونی کی ہم کھاتے ہیں نا, یہ ہمارا سکون ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. بہترین اثر کرتی ہیں, بہترین تو نہ کہو شاید بدترین اثر. پہلی گولی خوف. خوف یعنی کیا؟ موجود چیزوں میں سے چھن جانے کا خوف. یار ابھی تو لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں, اگر لوگوں نے میری عزت کرنا چھوڑ دی تو. ابھی لوگ جب میں جاتا ہوں تو لوگ احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے نہ ہوں تو میری تو بےزتی ہوگی. خوف بس موجود نعمتوں کے چھن جانے کا جو ڈر انسان کو لگتا ہے اسے خوف کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی ہمارے پاس موجود چیزوں کے چھن جانے کے ڈر کو خوف کہتے ہیں, یہ سکون کو ختم کرتا. ایک دوسری چیز کی جو سکون ختم کرتی ہے وہ اس کو حزن کہتے ہیں عربی میں. حزن غم, یہ کیا ہے حزن کو؟ یہ بھی ڈر کی ایک قسم ہے. حزن کس ڈر کو کہتے ہیں؟ مستقبل میں ممکنہ خطرات جو پیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا اور ان سے ڈرنا. میرے بچوں کیا ہوگا یا جتنی مہنگائی اب ہو رہی ہے, دو سال بعد کیا بنے گا؟ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, پھر آگے جا کے کیا بنے گا؟ یہ جو آگے کی جو فکر میں جو ڈر لگتا ہے, مستقبل میں خطرات جو آ سکتے ہیں ان کے بارے میں جو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے قلبی سکون کو ختم کرتی ہیں. اس سے ہمارا قلبی سکون ختم ہوتا ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید کی طرف آئیں, قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایمان ان دو چیزوں کو ختم کرتا ہے. خوف اور حزن کا خاتمہ کون سی چیز کرتی ہے؟ ایمان. وہ جو میرے اور آپ سب کے اندر ہے, ہم الحمدللہ مومن ہیں, ہم الحمدللہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا آخری حصہ پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. تین چیزیں بتائیں. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور عمل صالح بجا لاتا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہیں کبھی اسے کوئی خوف لاحق ہوگا, نہیں اسے کبھی کوئی حزن ہوگا, نہ اس کو اپنے پاس موجود نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہوگا, نہیں اس کو مستقبل کے خطرات کے بارے میں اس کے دل میں اندر کوئی ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اگر اس کے پاس ایمان ہے اللہ پر, آخرت پر, اور عمل صالح. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, ایمان ایک ایسی صفت اور ایک ایسی انرجی ہے کہ جو بندے کو خوف اور حزن سے نکالتی ہے. جو بندہ خوف اور حزن سے نکلتا ہے تو اس کے دل پر خدا کی طرف سے سکون نازل کیا جاتا ہے. یہ سکون اس کے دل میں موجود ایمان میں مزید اضافے کا باعث ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کو اپنی جگہ چینج کرنی پڑے گی. کل درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے عزیزان محترم. یعنی مسئلہ اگر میں اور آپ, یہ نارمل کامن بات ہے, ہم جب بھی اپنے کام کرنے والے دوستوں سے, کاروباری دوستوں کے سامنے اسلام کی کوئی بات بتائیں, دین کا پیغام بتائیں کہ یار تجارت کے بارے میں دین یہ کہتا ہے, تو فوراً جو عذر پیش کیا جاتا ہوگا تو نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عذر پیش کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ مارکیٹ میں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بازار میں ہے. حضرات مسئلہ بازار میں نہیں ہے, مسئلہ ہمارے اندر ہے, جڑ میں ہے. مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے, مسئلہ اعتقادی کمزوری کا ہے. ضعیف الاعتقاد ہونے کی وجہ سے میں اور آپ اسلام کو اپلیکیبل نہیں سمجھتے آج کے دور میں. وَإِلَّا اپلیکیبل ہے, عمل کیا جا سکتا ہے اور دنیاوی طور پہ مضبوط بھی رہا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ خود سوچے نا, ایمان کس خدا پہ, کس خدا پہ ایمان؟ اس خدا پہ جس کے بارے میں یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کیا کہا, ہم کس خدا پہ اعتماد رکھتے ہیں؟ ہمارا یقین, ہمارا اعتماد, ہمارا ایمان کس خدا پہ ہے؟ پروردگار ارشاد فرما رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا, وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ فِي بِهِ نَفْسِهِ, اس کے سینے میں, اس کے نفس میں موجود ہونے والے یا پیدا ہونے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں. اللہ کے رحم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں, اس کے سینے میں کس کس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. اچھا, وَنَحْنُ, اور ہم, اللہ کہہ رہا ہے ہم, میں, اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ, میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کتنا اس بات کو دیکھیں, اس آیت کو سنا ہوا ہے اور یہ بات بعض اوقات میری اور آپ کے ذہن میں زبان پہ آ بھی جاتی ہے, اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اب آپ خود سوچیں, ہم میں سے ہر ایک صاحب ایمان ایک ایسا پروردگار رکھتا ہے جو اس کی شہرک سے قریب ہے, جو اس کی شہرک سے قریب ہے. خود سوچیں, اگر مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے بیٹا مطمئن ہو کے کام کرو, کوئی نقصان ہو تو میں تمہارے پیچھے ہوں, تو سینہ چوڑا کر کے مارکیٹ میں اتریں گے. اور یہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں ساتھ ہوں تمہارے, اگر تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا, کہہ رہا ہے. لیکن اس کی بات پہ اتنا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مسئلہ جڑ میں ہے, مسئلہ ایمان میں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
سب کچھ کو
جی
خدا سے
لوگ
بھی
بالکل
مجھے بتا تو
صحیح. اور اقبال نے دو مصروں کے اندر سلیٹ دیا, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تم کافری کو کہاں تلاش کرو, کفر کہاں تلاش کرتے ہو؟ فقہی کافر کی بات نہیں کر رہا, یہاں اخلاق کی بات ہو رہی ہے. لہذا مسئلہ جڑ میں, ایمان ضعیف الاعتقاد, ضعیف الایمانی ان موضوعات کو آسانی سے ہضم کرنے نہیں دے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس اگر ایمان کا مسئلہ حل کر لیں ہم لوگ, موضوع ایمان اپنے اندر ذرا جائزہ لے لیں کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں. آج چیک کیجئے گا نا, کل بھی سکون نہیں ہے تو سمجھ جائیں خوف اور حزن ہے. اگر خوف اور حزن ہے تو سمجھ جائیں کہ ایمان کمزور ہے. اب اگر ایمان کمزور ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے اس کی رہنمائی کی ہے. ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں تدریجن سیکھنا ہے, توحید کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا ہے. جس طرح ایک بچہ سکول کی کلاس میں جاتا ہے اور پریپ سے لے کے آ کے میٹرک تک اور اس کے بعد آگے کالج میں پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے, جس طرح یہ تعلیم چل رہی ہے اسی طرح قرآن و اہل بیت, قرآن و حدیث کو بھی اسی ترتیب سے سیکھتے ہوئے جانا تھا. ہم نے قرآن کا ناظرہ پڑھا کے سمجھ لیا کہ کام ہو گیا, اور کام آپ کے سامنے ہو گیا, کام ہمارا واقعی ہو گیا ہے. کیونکہ صرف ناظرے میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ہمیں اعتقادی طور پہ مضبوط رکھ سکے. اعتقادی طور پر مضبوط رہنے کے لیے قرآن میں اترنا ہوگا, کیونکہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب مومنین کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ایمان میں اضافہ کرنے کے کیپسول اللہ نے دیے ہوئے ہیں. ایمان کی طاقت کو بڑھانے نا, تو ایمان کی طاقت کا سیرپ قرآن,
ایمان کی طاقت کا سیرپ نجل بلاغا، ایمان کی طاقت کا سیرپ اور دوا صحیفہ سجادیہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نازلِ قرآن کی حد تک قرآن سے تعلق ہے اور زیادہ سے زیادہ مجالس میں آ کے کچھ احادیث سن لی، اتنا تعلق اہل بیت اور روایت اہل بیت کے ساتھ ہے، اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود بخود ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو یہ ہونے والا کام نہیں ہے، باقاعدہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اسی لیے آج اس پہلے نقطے کو ہم ذہن نشین کر لیں، اگلی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اگر میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کی مضبوطی کے کام کو انجام دیا ہے پھر اگلے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس پہلا مسئلہ، پہلا موضوع ایمان، دوسرا موضوع توکل کا. توکل کو بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. کل سے اگر ہم انشاءاللہ، آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر ہم بروقت مجلس شروع کر لیں تو مجھے اس موضوع پہ ایک گھنٹہ، میں اپنے آپ کو تیار کر کے آتا ہوں کہ میں نے ایک گھنٹہ کے اندر بات مکمل کر لی، تو چھ منٹ لیٹ بیٹھوں گا تو چھ منٹ آگے خود بہت چلا جائے گا. تو اس لیے ہم، آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ بروقت سب تشریف لائیں گے تاکہ موضوع میں ساتھ اسی طرح سے شامل ہو سکے. پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مفہوم توکل سمجھ لیں. توکل یعنی کیا؟ خدا پر توکل. مطلب کیا؟ یعنی بندہ تمام چیزوں میں جن کی آرزو رکھتا ہے، ہر وہ چیز جس کی ہم آرزو رکھتے ہیں، ہر وہ خواہش جو ہمارے اندر ہے، ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مستقبل چاہتے ہیں، کوئی چیز چاہتے ہیں، جو بھی انسان چاہتا ہے، آرزو رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں، اس چیز کی آرزو اور اس کے بارے میں مخلوق سے تعلق توڑنا اور خدا سے ناتا جوڑنا. انسان مخلوق سے امید نہ رکھے اور خود صرف خدا سے امید رکھے، اسے توکل کہا جاتا ہے. توکل کے بارے میں چند چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یعنی کس خدا سے امید لگائیں؟ انسانوں سے، بندوں سے ناتا توڑ کے خدا سے امید لگائیں. ایک بہت خوبصورت جملہ یہاں پہ ہے، کس خدا سے امید لگائیں؟ وہ خدا جو اپنے اس بندے کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے. اس خدا کو اپنے بندے کی تمام ضروریات کا پتہ ہے، اور پھر وہ اپنے بندے کے بارے میں رحیم و رحمان ہے. یعنی رحمان ہے، رحیم ہے. یعنی بندہ اگر نیک ہے تو اسپیشل اس کو رحمت دے گا، اگر نیک نہیں ہے تو پھر بھی اس کا بندہ ہے، رحمانیت والی رحمت اس کو ملے گی، رحمانیت والی رحمت اس کو ملے گی. پھر اور ہر مشکل کے حل پر قادر بھی ہے. ایک ایسا خدا جو بندے کی ضرورت بھی جانتا ہے، پھر اپنے بندے کے بارے میں رحیم اور رحمان ہے، اور ہر چیز کے پورا کرنے پر، ضرورت کے پورا کرنے پر قادر ہے. ایسے خدا پر توکل، ایسے خدا پہ بھروسہ، اسے توکل کہا جاتا ہے. بس توکل کا ایک غلط مفہوم ہے جو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور ایک دو فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر کے کوشش کروں گا کہ آج آپ کی زحمت آج کے دو دن کی تمام کر دوں. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. توکل کا ایک غلط مفہوم جو بیٹھ گیا لوگوں، جیسے اسباب و وسائل کو چھوڑ دیں، یعنی کام نہ کرنا اور بیٹھ کے خدا پہ بھروسہ کرنا، یا جی محنت نہیں کرنی، حرکت نہیں کرنی اور دعاؤں کے ذریعے کام چلانا ہے، فلاں عمل کر کے میں کیا سے کیا کر دوں گا، فلاں ذکر پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا، یہ نہیں ہے توکل کا مفہوم، یاد رکھیے گا. آپ اندازہ کریں خدا کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، خدا کو سب سے زیادہ پسند کون ہے. یہ قرآن کی آیات میں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، خدا نے بیٹھے رہنے والوں کے نسبت مجاہدین کو فضیلت دی ہے. خدا کے نزدیک مجاہدین فضیلت رکھتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے. ان مجاہدین کو خدا نے حکم کیا دیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں، شاید آپ کے ذہن میں، صرف ترجمے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اے نبی، جنگ کے دوران میں جب آپ نماز پڑھیں، جنگ کے دوران میں جب آپ نماز پڑھیں تو کیسے نماز پڑھیں؟ ایک گروہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے دوسرا گروہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے, اور جنہوں نے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے کوئی ڈھال کوئی چیز لے کے کھڑے ہوں, نماز کے لیے کھڑے کوئی ڈھال کوئی چیز لے کے کھڑے ہوں. آپ خود سوچیں یہ لوگ جو نکلے کیا یہ خدا پہ توکل نہیں کرتے؟ مجاہد تو نکلا ہی خدا پہ توکل کر کے ہے نا, وہ تو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے. ان سے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی حفاظت کا جو سامان ہے وہ اٹھائے رکھو. توکل کا مفہوم مجاہدین کو بھی یہ نہیں بتایا گیا اور آرام سے نماز پڑھو چھوڑو دشمنوں کو اللہ دیکھ لے گا, اللہ پہ بھروسہ کرو خدا پہ چھوڑ دو نا, مفہوم توکل یہ نہیں ہے. ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, امام فرماتے ہیں خدا نے بندوں پر واجب قرار دیا ہے, چھٹے امام فرما رہے خدا نے بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ تقاضوں کو اس کی ذات سے, تقاضے مطلب جو بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں جو بھی خدا سے وہ طلب کرتا ہے جو بھی تقاضا کرتا ہے اس کو خدا کی ذات سے ان اسباب اور راہنمائی کے ذریعے مانگے جو ان کے لیے قرار دیے گئے ہیں. تقاضے کو سبب کے ساتھ مانگے یعنی کیا مطلب, اپنے حصے کا کام کرے, چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت آئے تو رزق کے وسعت کے لیے پریکٹیکل کام جو اس کے ذمے کرنے والا تھا وہ کرے, کر کے پھر خدا سے وسعت رزق کی دعا مانگے. محنت نہ کرے, سست ہے, کام پر دیر سے جاتا ہے, جلدی بند کر کے آ جاتا ہے, دکان پہ بھی بیٹھ کے کام پہ بھی بیٹھ کے جمائیاں ہی لیتا رہتا ہے, گاہک آئے نہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور دوپہر کو جا کے یا اللہ میرا رزق وسیع کر دے, یہ دعا غلط ہے. تم وسعت رزق کے لیے جو خدا نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے تم اس کرائٹیریا کو پورا ہی نہیں کر رہے ہو, تم تو سست الوجود ہو, تم تو سست ہو, سستی کے اندر ہو. سستی کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈاکٹر نقوی کا ایک جملہ اکثر یاد آتا ہے کہ اگر کوئی انسان خدا سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرے کہ پروردگارا مجھے بستر پر موت نہ دے, دعا سمجھ میں آتی ہے نا, یہ دعا سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر وہ بندہ 18 گھنٹے بستر پر ہوتا ہو, 18 گھنٹے اگر بستر پہ رہتا ہو, وہ اگر گڑ گڑا کے دعا کرے کہ خدا ہے مجھے بستر پر موت نہ دے, تو بندے خدا اگر تجھے بستر پر موت نہیں چاہیے تو تجھے کم سے کم بستر پہ ہونا چاہیے. تو 18 گھنٹے بستر پہ ہے اور چاہتا ہے کہ بستر والی موت نہ آئے, تو تیری دعا تیرے زندگی کے ساتھ تیرے عمل کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آج کے بعد سمجھ لیں ہم میں سے ہر وہ انسان جو وسعت رزق کی دعا کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ غور کرے آیا میں اس دعا کے لیے سوٹیبل ہوں یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس امام نے کہا کہ جو اسباب ہے جو رہنمائی ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس سبب کو اس کو پورا کرنا ہے اس تقاضے کو, پھر جا کے توکل کمانا. مزید آسان کر دیا اللہ کے نبی نے اپنی ایک حدیث میں توکل کو سمجھانے کے لیے. وہ جو توکل کا غلط مفہوم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا, وہ اللہ پر بھروسہ کرو, مثلا جس کو تیرنا نہیں آتا, جس کو تیرنا نہیں آتا وہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور دریا میں چھلانگ لگا دے, جی جانے یا نہیں مثلا کہہ دیں کہ مولا نہیں جانے میں کود جاؤں دریا کے اندر, مطلب تجھے تیرنا نہیں آتا ہے. بات سمجھ تیرنا نہیں آتا, کودو گے ڈوب جاؤ. ہاں تیرنا آتا ہے, کود گیا اور دریا کا تلاطم تیز ہے, لیکن یہ ماہر ہے بندہ, لیکن اب تلاطم تیز ہو گیا ہے, اب کیا کرے, اپنی مہارت کو استعمال کرے اور خدا پہ بھروسہ رکھے, وہاں سے بھی خدا نکال کے اس کو کنارے تک پہنچا دے. یہ ہے خدا کا واسطہ, لیکن اسباب کے بغیر نہیں. اب اللہ کے نبی نے اعلان کروایا توکل, جب مفہوم بیان ہوا تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ منادی کے ذریعے اعلان کروایا. کیا تھا وہ اعلان؟ توکل کے ساتھ اونٹوں کے گھٹنوں کو باندھو, اونٹ کے گھٹنے کو توکل کے ساتھ باندھو. بندہ مسجد آیا کہا تمہاری سواری کا یا رسول اللہ باہر چھوڑ دی, पूछा बांध के रखा है या खुली छोड़ दी? कह रहा सल्लल्लाह खुली छोड़ दी, अल्लाह पे भरोसा थे, तवक्कुल करके खुली छोड़ के आए। आपने कहा कि जाओ जाके अपनी सवारी के घुटने को बांधो, ऊँट का घुटना बांधा जाता, उसे बांधो और दरख्त के साथ उसको बांध के फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। यानी तुम्हारे हिस्से का जो काम है उसे अंजाम दे के खुदा पे तवक्कुल करो। दूसरे चरण पर फरमाया तुमने काम में तवक्कुल करना है तो जमीन में दाना बोलो, उसके बाद फिर खुदा पे भरोसा करो। यानी हल चलाने का जो काम है, बीज बोने का जो काम है, पानी देने का जो काम है, सही जमीन के इंतखाब का जो काम है, जमीन की तैयारी का जो काम है, उसको जो मुख्तलिफ चीजों से बचाने का जो काम, यानी वो जो मेहनत तुम्हारे जिम्मे है उसे अंजाम दो, उसके बाद खुदा पे भरोसा करो, तो तुम्हारा भरोसा करना रंग लाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस तवक्कुल का फायदा क्या होता है? जो इंसान तवक्कुल करता है वो कभी भी मायूस नहीं होता, मायूस नहीं होता, हरकत करेगा, मेहनत करेगा, मायूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे खुदा पे भरोसा है, उसका खुदा के साथ ताल्लुक है, उसने अपने हिस्से का काम करके बाकी खुदा पे छोड़ दिया है, आगे खुदा उसे संभालता है अपने बंदे को। बस अपने हिस्से का काम करके खुदा पे भरोसा करने को तवक्कुल कहा जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किताब में उनके नाम से नकल था तो कि मलकुल मौत आए और अकीका आपके जाने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा मुझे इजाजत हो कि मैं अपने घर वालों से जाके अलविदा करूं? कहा इजाजत नहीं है। कहा फिर इजाजत दो कि मैं दो रकत नमाज पढ़ूं? कहा हाँ नमाज की इतनी इजाजत है, आप पढ़ लो। तो दो रकत नमाज पढ़ के हजरत मूसा ने सजदे में सर रख के खुदा से कहा बार इला मैं अपने अहल वयाल से रुखसत होके आना चाहता हूँ, तू मलकुल मौत से कह मुझे इजाजत है। तो मलकुल मौत ने कहा आपको इजाजत मिली है, जाए आप रुखसत हो। गए अपनी माँ से मिले, बच्चों से मिले, एक छोटा बच्चा था मूसा अलैहिस्सलाम का, छोटा, उससे ज्यादा मानूस था। तो उससे जुदा होते वक्त रो पड़े, बच्चा भी रोया, गले रख के रोया, टांगों से निपट के रोया, तो मूसा भी रो पड़े। सवाल किया खुदा ने, ए मूसा क्या हुआ, क्यों रो रहे? तो खुदा इस बात पे परेशान हो रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, है ना हम सब की ये परेशानी, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, है ना सबको परेशानी। आपकी खामोशी से लग रहा है कि मेरे अलावा कोई भी परेशान नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मूसा अपना असा उठा और दरिया पे मारो, दरिया पे असा मारा, फट गया। नीचे एक सफेद पत्थर था, कहे पत्थर उठाओ, पत्थर उठाया, कहा असा मारो इस पर, असा मारो तो पत्थर टूटा। उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा था, छोटा सा, और उस कीड़े के मुंह में एक छोटा सा पत्थर था जिसे वो खा रहा था। खुदा ने कहा ए मूसा जो इतने बड़े दरिया के अंदर मौजूद इस छोटे से पत्थर के अंदर के छोटे से कीड़े को फरामोश नहीं करता, वो खुदा तेरे बच्चे को कैसे फरामोश करे? अब आप खुद अंदाजा करें, हम सब के लिए भी है, बाजों का हम में से अक्सर लोग अक्सरियत अपने वाजिबात भी अदा नहीं करते, खर्च नहीं दिया, क्यों मेरे बच्चों में क्या होगा। जो खुदा आपको खुम्स देने के काबिल बना सकता है क्या वो आपके बच्चों को नहीं संभाल सकता आपके बाद? तो मसला कहाँ पे है? तवक्कुल की कमजोरी। जब तवक्कुल कमजोर होता है तो मेरे और आपके मुआशरे का जो हशर है, हमारे बाजार का, हमारे ताजरों का, हमारे साहिबान सरवत, जिस हाल में तवक्कुल नहीं होता है तो ये नतीजा निकलता है। एक और वाक्य अर्ज करता हूँ, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। کوفہ کا ایک تاجر تھا، ابو طیار اس کا نام ہے، تجارت میں نقصان ہوا، پھر نقصان در نقصان ہو کے سب کچھ چل گیا، حتیٰ کہ سرمایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، روڈ پہ آ گئے، دکان بھی بند خالی، کوئی مال نہیں، کچھ بھی نہیں، تو امام سے ملنے کے لیے مدینہ آ گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے پاس آیا، امام کے پاس اپنا رونا رویا کہ مولا میں تو برباد ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چل رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا تو معاملہ اس کا یہ تھا کہ یہ اس کا توکل کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ امام نے جو دیکھا، مشاہدہ کیا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ توکل کے معاملے میں بیٹھ گیا ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ امام نے اس کو کہا کہ واپس جاؤ، دکان ہے، کہا وہاں دکان تو ابھی ہے، واپس نہیں کیے، مالک کو کرایہ دیتے، کہا واپس جاؤ، اپنی دکان کھولو، صفائی کرو اور دکان پہ بیٹھو، بہت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو۔ امام نے اس کے توکل کا علاج کیا، کہا دو رکعت نماز پڑھ کے خدا سے کہو کہ بار الہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے، اس مشکل کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، تیری طاقت و قوت کے بغیر میں اس مشکل کو خود سے دور نہیں کر سکوں گا، لہٰذا تو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے میری مدد فرما، میں اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہوں، آگے میرے مالک تو سنبھال لے۔ اس نے دو رکعت نماز پڑھی، واپس آیا، پڑھی نماز، اس کے بعد یہ دعا کر کے گیا، دکان کھولی، صفائی کر کے بیٹھ گیا، دکان میں نہیں کھولتا تھا کیونکہ مالک مکان گزرے گا، کرایہ مانگے گا، پیسے نہیں، تو بیٹھ گیا دکان پہ۔ کچھ دیر گزری تو دیکھا، ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا، کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کپڑا ہے، بیچنے کی جگہ نہیں ہے، اگر تم اپنی دکان میں سے آدھا حصہ مجھے دے دو تو میں آدھے حصے میں بیٹھ کے کپڑا بیچوں اور اس میں تمہیں جو کرایہ بنتے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ، وہ اپنا سامان لے کے آیا، تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کپڑا اپنے حصے میں رکھ کے میں بھی بیچوں اور ہم آپس میں طے کر لیں منافع پروفٹ جو بھی آپس میں شیئر کرنا ہے ہم۔ وہ تاجر بھی کوئی اچھا تاجر تھا، اس نے قبول کیا، آپس میں معاملہ طے کر کے کچھ کپڑا اٹھا کے اس نے اپنے حصے میں رکھا، کچھ کپڑا باقی کپڑا اس کے پاس تھا، بیچنا شروع کیا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، سردیوں کا موسم آ رہا تھا، تو لوگ اسی وقت کپڑے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں رش بڑھ گیا، جتنا اس نے اس سے لیا تھا سارا کپڑا رات تک اس نے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد حوصلہ آ گیا دوبارہ کہ نہیں بھائی کام ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس نے دوبارہ حرکت شروع کی۔ خود بتاتا ہے کہ کچھ وقت گزرا تو میں اپنی پچھلی حالت سے زیادہ بہتر حالت میں آ گیا، یعنی جب کاروبار چل رہا تھا اس سے زیادہ بہتر حالت میں آ گیا۔ کس وجہ سے؟ جب اس نے اپنے توکل کے موضوع کو درست کر لیا کہ خدا پہ بھروسہ کیا اور اپنے حصے کا کام کر لیا، صفائی کرنے کی دکان کھول کے بیٹھا تھا، اپنے حصے کا کام وہ کیا، امید خدا پہ رکھی، تو نتیجہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، مسئلہ بنیاد میں ایمان کا موضوع چیک کریں ہم اپنے اندر، اور توکل کے موضوع کو چیک کریں، ان دونوں میں موجود مسئلے اگر ہم اپنے حل کریں، تقدیر الہی پر راضی رہنے والا موضوع اس کے بعد حل ہوگا، اس کے بعد پھر تجارت کے اصول و آداب جو دین نے بیان کیے ہیں، جو اسلام نے بیان کیے ہیں، انہیں پھر قبول کرنا، ان پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزاداران مولا، آج ذکر مسائل پیش کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں کچھ مصیبتیں ایسی ہیں امام حسین کی کہ ہم جب بھی ہمارا کوئی غم ہوتا ہے ہم اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ اگر کسی کا جوان بیٹا بھی دنیا سے جائے، اگر کسی کا باپ دنیا سے جائے، ہم جا کے تسلی میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار صبر کریں، آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے باپ کے جنازے میں دیکھیں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے آپ کو تسلی دی، آپ کو دلاسا دیا، آپ کے مرحوم کو غسل و کفن دیا گیا، بڑے احترام کے ساتھ لے جا کے تدفین کی گئی۔ جب یہ اتنے جملے کافی ہوتے ہیں انسان پہنچ جاتا ہے کہ ہم تو اس مظلوم کو روتے ہیں 3 دن تک جس کا جنازہ بے غسل و بے کفن کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا رہا. بنو اسد سے امام حسین علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا کہ وہ تدفین کریں گے. 10 محرم کی شام کو جا کے بنو اسد کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو کربلا میں جانا ممکن نہیں ہے, یزیدی موجود ہے. 11 محرم کو بھی جا کے دیکھا نہیں. 12 محرم تیسرے دن جا کے جب کربلا میں کوئی نہیں رہا یزیدی, تب بنو اسد کو ہمت ہوئی کہ جا کے تدفین کرے. اب یہ لوگ آئے میدان میں, جب کربلا میں داخل ہوئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا تو عزاداران مولا بنو اسد کے مرد بھی برداشت نہیں کر سکے, عورتیں تو ساتھ آئی تھی, مرد برداشت نہیں کر سکے. اور ان مردوں نے اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا. آج بھی کچھ دن پہلے میں نے پڑھا, آج بھی کربلا میں بنو اسد کا جلوس آتا ہے. 1400 سال گزر گئے, 1380 سال گزر گئے, آج بھی بنو اسد کا جلوس کربلا میں آتا ہے. وہ اچھل کے سروں پہ ماتم کرتے ہیں, دیکھنے والے پوچھے نا یہ ماتم کرنے کا کون سا انداز ہے, بتاتے ہیں یہ آج کا نہیں ہے. جب بنو اسد کے لوگ 61 ہجری میں میدان کربلا میں آئے, شہدائے کربلا کے بدنوں کو دیکھا, سروں کو پیٹتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے ہم کس شہید کو کیسے دفنائیں, بدن پر سر موجود نہیں ہے, گھوڑوں کے سمو سے بدن پامال کیے گئے, ارے قبروں میں اگر دفن کرے تو کیسے, کس شہید کی شناخت کیسے کریں. عزاداران مولا اب بنو اسد پریشان تھے تو اتنے میں دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے کوئی سوار آ رہا ہے. جب سوار قریب آیا تو دیکھا کہ سید سجاد آئے ہیں. امام فرماتے ہیں اے بنو اسد پریشان نہ ہو, میں وارث آ گیا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا جنازہ کس کا ہے. اب عزاداران مولا جنازوں کی تدفین شروع کی. سب سے پہلے اصحاب امام حسین کے لیے ایک بڑی قبر کھودی گئی اور ایک ایک کر کے شہداء کو لایا جاتا. امام سجاد علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شہید ہے. عجیب منظر ہے, کہتے ہیں جنازہ لا کے رکھتے, امام دیکھ کے بتاتے کہ یہ فلاں شہید ہے. کہتے ہیں جو ہی نام لیتے بنو اسد کی عورتیں آواز اٹھاتی تھی, ماتم کرتی تھی, ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی, پھر بنو اسد کے مرد اٹھا کے دفن کرتے. ایک جنازہ جب لے کے سامنے رکھا گیا, جو ہی بنو اسد کے لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ جنازہ تو کسی جوان کا ہے, لگتا بہترین کوئی جوان تھا. امام سجاد کی نظر پڑی, روتے روتے جنازے پہ گر پڑے. بنو اسد کہتے ہیں مولا کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ میرے بھائی اکبر کا جنازہ ہے. ارے یہی تو وہ جنازہ ہے جو میرے بابا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ڈھونڈتے دفن کیا. اب عزاداران مولا امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ زیارت کو جائیں, ہم سب کو خدا نصیب کرے, آپ ہر امام کی زیارت کو جائیں, ہر امام کی ذریعہ کے 4 کونے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ کے آپ کو 6 کونے ملیں گے. یہ ذریعہ 6 کونوں کی کیوں ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی کی ذریعہ میں 2 شہید اور دفن ہیں. پاؤں کی طرف دفن ہے علی اکبر اور دوسری طرف دفن ہے علی اصغر, یعنی حسین نے دونوں بچوں کو ساتھ اپنے لے کے سوئے ہوئے کربلا میں. پس سب شہداء دفن ہوئے, بنو اسد نے ایک ایک شہید کے جنازے کو اٹھا کے دفن کیا ہے. حضرات اے عزاداران مولا, بس 2 جملے مصائب کے اور, کربلا میں یاد رکھیے گا, کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کے مسائل زیادہ سخت ہیں کربلا والوں پہ, عزاداروں پہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اے عزاداران مولا دفن ہو گئے, علی اکبر کی تدفین بھی کر دی, علی اصغر کی تدفین بھی کر دی, اب مولا حسین کی تدفین کے لیے امام زین العابدین جب آگے قدم بڑھانے لگے, بنو اسد کے مرد ساتھ آئے تو مولا امام سجاد کہتے نہیں اب آپ لوگ نہ آئیں. کہا آقا ہم نے آپ کے سب شہیدوں کی تدفین میں مدد کی ہے, کیا مولا حسین کی تدفین آپ اکیلے کریں گے؟ مولا کی حالت دیکھیں, امام سجاد کربلا میں بیمار تھے, حالت دیکھے کہ آقا آپ اکیلے نہیں کر پائیں گے. مولا امام سجاد نے روتے ہوئے کہا بنو اسد میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں میرے بابا کی تدفین کے لیے میرے نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں, دادا علی مرتضیٰ بھی ہے, میرے چچا حسن، اب حضرت حمزہ اور جعفر تیار بھی ہیں۔ پھر ایک جملہ کہتے ہوئے مولا سجاد رو پڑے، کہا یہ جو قبر کے سرحانے سے تمہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ میری دادی زہرا ہے۔ عزاداروں، مولا حسین کا جنازہ اٹھایا، مولا سجاد نے کربلا کی زمین پہ جب قبر کے اندر رکھا، رکھتے ہی ایک جملہ کہتے ہیں مولا سجاد، کہتے ہیں اے کربلا کی زمین، تو کس قدر خوش قسمت ہے، تو نے حسین کو اپنی آگوش میں لیا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو نبی کی آگوش کا پالا تھا۔ اس کے بعد ایک جملہ مولا سجاد نے کہا، وہ جملہ یقیناً ایک جوان بیٹے کا جملہ ہے اپنے ضعیف باپ کے جنازے پہ۔ کیا کہتے ہیں مولا سجاد؟ مولا حسین کی گردن کے رگوں پہ اپنے لب رکھ دیے سجاد نے، روتے ہوئے کہتے ہیں بابا سجاد کی زندگی سے روشنی ختم ہو گئی ہے، بابا اب سجاد کی زندگی میں کبھی روشنی نہیں آئے گی، سجاد کی زندگی تاریک رہے گی۔ اور اب قبر حسین بنا دی، مولا سجاد نے قبر بنانے کے بعد اپنی انگلی سے قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ پس عزاداران نے بولا آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی تدفین۔ مولا سجاد غازریہ کی طرف چلنے لگے، بنو اسد نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ تو کوفہ سے آئے تھے، آپ کوفہ واپس نہیں جائیں گے، تدفین تو مکمل ہو گئی ہے۔ مولا سجاد نے کہا نہیں، ابھی ایک دفن رہتا ہے، ایک جنازہ رہتا ہے جس کی تدفین کرنی ہے۔ اب مولا سجاد آگے آگے ہیں، بنو اسد پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یاد کہ نہر علقمہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس کے بازو جدا ہیں۔ سید سجاد جنازے پہ خود کو گرا کر کہتے چچا عباس، سجاد آپ کی تدفین کے لیے آیا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا چچا کاش آپ ہوتے تو سجاد کو نہ دیکھنا پڑتا، چچا میں کوفہ سے آ رہا ہوں، ابن زیاد کا دربار تھا، اور پھپھیا میری دادی شرابی کے دربار۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من انصاره و آبانه والمستشهدین بین یدیه، یا کاشف الکرب والسوء والبلاء، اکشف کروبنا و کروب جمیع المؤمنین، وقض حوائجنا و حوائج المحتاجین والسائلین، واشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين۔